اس میں سے چار دم معصومین علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھیے گا، اللہم صل علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمة، واشد المعاقبین فی الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على محمد. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، فلمثل هذا فليعمل الأعملون. درود بجي محمد وآل محمد. اذان محترم جو مومنین بہت دور بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ صلوات کی آواز ممبر تک تو آ سکے کم سے کم. درود پڑھیے سب مل کے. اذان محترم، کربلا عاشورا فوز عظیم، اس عنوان کے تحت آج تیسرا دن، اس عنوان کے تحت آج جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھا، سورہ صافات کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے. آج کا ہمارا موضوع، اس کی گفتگو سورہ صافات کے ذیل میں تھوڑا سا رہے گی. اس عنوان کو ہم نے اس لیے لیا، اس کی روزانہ تکرار آپ کے سامنے ہوتی رہے گی کہ اس دنیا میں ہر انسان کامیابی کے لیے آیا ہے، یا جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، فوز تک پہنچے، فائز ہو جائے، نجات تک پہنچے. خدا بند عالم نے انسان کو فوز عظیم تک پہنچنے کے راستے بتائے ہیں. انسان اپنی مختصر اور محدود معلومات کے ذریعے سے فوز کسی اور چیز کو سمجھتا ہے، خدا کسی اور چیز کو فوز قرار دے رہا ہے. میں اور آپ یہ راستہ طے کریں یا نہ کریں، اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے خود نے کرنا ہے. خدا بند عالم نے اس کائنات کے نظام میں، دین کے معاملے میں جبر نہیں رکھا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر سختی نہیں ہے. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، یعنی اگر انسان دین کی حقیقت کو سمجھے تو دین کے کسی بھی حکم سے انسان کو بیزاری محسوس نہیں ہوگی. جیسے بہت سارے احکامات کو انسان سوچتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں فرض قرار دے دیا، ایسا کیوں چاہا، اس طرح ہم سے کیوں مطالبہ کیا. چونکہ انسان کو معمولاً معرفت کی وہ منزل حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے انسان دین کے بعض احکام پر یا اعتراض کرتا ہے یا کم از کم شک و شبے کا شکار ہوتا ہے. لیکن خداوند عالم جو انسانوں کا خالق ہے، انسانوں کا مالک ہے اور انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، خداوند عالم نے انسان کو بنا کر چھوڑا نہیں ہے. خداوند عالم انسان کی جانب ہمیشہ متوجہ رہتا ہے. یہ انسان ہے جو اپنے پروردگار کی جانب سے اپنے رخ کو موڑ لیتا ہے. خداوند عالم ہمیشہ انسان کی طرف متوجہ ہے. خداوند عالم شفیق ہے، خداوند عالم مہربان ہے، خداوند عالم فیاض ہے، خدا عطا کرنے والا ہے. خداوند تعالیٰ مختلف بہانوں سے مختلف موقعوں پر انسان کو عطا کرتا ہے. یہی جو ہر سال ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم سے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد سے ہوتا ہے، یہ وہی خدا کی عطا ہے جو وہ ہم انسانوں کو عطا کرتا ہے کہ اپنے اسلامی سال کا آغاز انتہائی پاکیزگی سے کرو، اور پاکیزگی کا راستہ، طہارت کا راستہ سوائے کربلا کے کہیں اور نہیں ملے گا. شہداء کربلا نے جو پاکیزگی حاصل کی، جو طہارت حاصل کی، ان کی پاکیزگی اور طہارت اپنی مثال آپ ہے. لہذا خدا کا احسان ہے کہ وہ ہم ہر سال اپنے اسلامی سال کا جو آغاز کرتے ہیں، محرم کا جو آغاز ہوتا ہے، وہ واقعی کربلا کے بعد امام حسین کی عظیم یاد کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کو، کسی ہستی کو، کسی واقعے کو یاد کرے اور اس واقعے سے کوئی اثر نہ لے. ایسا ممکن نہیں ہے، معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے، وقتی ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات اثر دائمی ہوتا ہے، اصل کا دوران زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات اثر کا دوران کم ہوتا ہے. کسی چیز کا اثر لانگ ٹرم ہوتا ہے، کسی کا شارٹ ٹرم ہوتا ہے، لیکن جو انسان فطرت سالم رکھتا ہے وہ اثر ضرور لیتا ہے. مخصوصاً کربلا، کربلا کی یاد، کربلا کا تذکرہ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر بہایا جانے والا آنسو، اس کا اثر بہت زیادہ ہے. میں نے پہلے دن کی روایت میں آپ کو نے بیان کیا تھا، شبیب ابن شبیب کی روایت میں. بس خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے یہ راستہ رکھا، فوز عظیم کا راستہ بتایا، فوز عظیم جو کربلا کے شہداء سے مخصوص ہے. فَيَلَيْتَنِي كُنْتُمْ مَعَكُمْ، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا. فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا، اور فوز عظیم پر پہنچ جاتا. یہ آرزو ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، اور اسی کو ابن شبیب سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس روایت میں. جو افراد آج پہلی بار آئے ان کے لیے فقط اس ٹکڑے کو تکرار کر رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ تم کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور ہو، خدا تمہیں وہ اجر عنایت فرمائے کہ جو کربلا کے شہداء کا اجر ہے، تو جب تمہیں کربلا کی یاد آئے، ان شہداء کی یاد آئے، تو اسے یاد کر کے کہا کرو. کیا کہا کرو؟ فَيَلَيْتَنِي كُنْتُمْ مَعَهُمْ، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اس فوز عظیم پر فائز ہوتا جس میں شہداء کربلا فائز ہوئے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. یہ بہت واضح سی چیز ہے، سوچنے والی بات ہے، اور اس کو بہت ہی مختصر سی سوچ سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ شہداء کربلا کس فوز پر پہنچے تھے، کس فوز عظیم تک پہنچے تھے، کس نجات کے راستے تک پہنچ گئے تھے شہداء کربلا. کہ ان کو یاد کر کے امام معصوم نے کہا انہیں یاد کرو، فقط یاد نہ کرو، فقط آنسو نہ بہاؤ، حسرت کرو. یا لیتنی، یہ حسرت ہے، اے کاش. یا لیتنی، اے کاش. اے کاش معمولاً انسان کہاں کہتا ہے؟ جہاں سامنے کوئی لائق مثال چیز ہو، قابل مثال ہو، یا کسی چیز کی کمی کو انسان شدت سے محسوس کرے. مثال کے طور پر ایک شخص کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو، اور خدا اس شخص کو بہت اچھی جگہ پر عہدہ دے دے، مرتبہ مل جائے، یا اس کو کوئی بہت ہی بڑی نعمت مل جائے، تو ایسے میں جب کسی انسان کو بہت بڑی نعمت ملتی ہے اور وہ اپنے مرحوم ماں باپ کو یاد کر کے کیا کہتا ہے؟ اے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں آج اس مقام پر پہنچ گیا ہوں. یہ اے کاش شدت کے اندر ہے، حسرت کے اندر ہے. یا لیتنی، اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، ان شہداء کے ساتھ. ان شہداء نے کربلا میں کیا حاصل کیا؟ ان شہداء نے کربلا کے اندر مال حاصل کیا، عہدہ حاصل کیا، مرتبہ حاصل کیا، یا کچھ اور چیز ہے جو شہداء کربلا نے حاصل کی کہ امام کی نگاہ میں وہ فوز عظیم ہے؟ کہ امام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آئے، مال، عہدہ، مرتبہ، جاہ و جلال، جاہ و حشم، اپنی اولاد، سب کچھ چھوڑ کر آئے. انہوں نے سب کچھ قربان کیا، قربان کر کے کیا پایا؟ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا شرف پایا، اپنے زمانے کے امام کے ناصر بنے. یہ چیز حسرت کے قابل ہے، یعنی اس کو یاد کرو، اے کاش میں بھی ہوتا. ابھی جو امام فرما رہے ہیں، ظاہراً ابن شبیب سے کہہ رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں کہ یاد کرو اور اے کاش کہو، تو یہ اے کاش اس سن 61 ہجری تک محدود نہ رہے. یاد کرو کہ ان لوگوں نے اپنے زمانے کا امام کا ساتھ دیا تھا تو فوز عظیم تک پہنچے تھے، تو اسی سلسلہ امامت کی ایک کڑی تمہارے سامنے موجود ہے. اے کاش کہہ کے اے کاش پہ رک نہ جاؤ،
اگر انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا تو تم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وہی عہد و پیمان کرو جو ان شہداء کربلا نے کیا تھا, تو امام بھی غربت سے نکلے گا, تمہارے بھی کاموں میں آسائش آ جائے گی. درود پڑی محمد و آل محمد پر. بس انسان کا ہدف فوز عظیم ہے. انسان اس دنیا کے اندر تگو دو کرتا ہے عزیز, محنت کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, اس بھاگ دوڑ کے پیچھے انسان کا اصل ہدف کیا ہے؟ کامیابی, نجات, فوز عظیم تک پہنچنا, جس کو انسان اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے. قرآن کچھ اور چیزوں کو کامیابی دکھا رہا ہے. کل آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیات کل تک بیان کی, آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیات ہیں. اس کے اندر خداوند عالم نے تفصیل بیان کی. انشاءاللہ میں اس تفصیل کو تھوڑا سا آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سورہ صافات میں کس چیز کو خدا کامیابی کہہ رہا ہے. چونکہ یہ طے ہو گیا کہ اگر ہم خداوند عالم کی مخلوق ہیں کہ ہیں, تو پھر ہماری کامیابی اور ناکامی کے معیارات کو طے کرنے کا حق بھی خدا کے پاس ہے. میں اپنی مرضی سے اپنی کامیابی کا معیار پیرامیٹر سیٹ نہیں کر سکتا, کرنے کو کر لوں لیکن فیل ہو جاؤں گا. بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک شاگرد کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے, کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے اپنی کامیابی کا اپنی طرف سے معیار طے کر لے کہ میں نے اس چیپٹر کو ایسے تیار کرنا ہے, ایسے پڑھنا ہے, استاد کچھ اور بتائے, اس کی طرف توجہ نہ رکھے, امتحان میں جائے, امتحان میں بیٹھ کر اپنی طرف سے اپنی سمجھ کے مطابق پرچہ حل کر کے آئے اور سوچے میں کامیاب ہو جاؤں گا, فیل ہو جائے گا. کیوں؟ استاد کے بتائے ہوئے معیارات کے مطابق تیاری نہیں کی تھی. استاد نے اس چیپٹر میں, اس سبجیکٹ میں کچھ چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا تھا, اس کے مطابق تیاری کرنی تھی, سلیبس کے مطابق تیاری کرنی تھی. میں اور آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, اسکول سے ہم بھی گزرے ہیں, کالج کی لائف سے گزر گئے, یونیورسٹی میں آ گئے, سب لوگ, ہم سب نے اپنی اپنی تعلیمی مرحلے میں ایک سلیبس کے نام کی چیز سنی ہے. سلیبس ہوتا ہے ایک کانٹینٹ ہوتا ہے, سلیبس ہوتا ہے کورس ہوتا ہے, اس کے مطابق تیاری کی جاتی ہے. مثال کے طور پر انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر میڈیکل کی بکس نہیں چلیں گی. چلیں گی؟ نہیں چلیں گی. کس چیز کی یونیورسٹی ہے؟ انجینئرنگ کی ہے. کتاب کس کی ہے؟ میڈیکل کی ہے. آیا میڈیکل کا علم علم نہیں ہے؟ علم ہے, اس یونیورسٹی کی مطابقت سے نہیں ہے. وہ یونیورسٹی انجینئر بنانے کی ہے, وہاں کون سی کتاب چلے گی؟ وہاں انجینئرنگ کی چلے گی. مطلب اس کا اپنا سلیبس ہے, اس کا اپنا کورس ہے, اس کا اپنا کانٹینٹ ہے, آپ کو اس کے اکارڈنگلی تیاری کرنی ہوگی. آپ جا کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھ کر میڈیکل کا پرچہ بھر کر آ جائیں, علمی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے, علمی اعتبار سے کچھ نہ کچھ آپ نے کر دیا, اس جگہ کے تقاضے کے مطابق نہیں تھا. وہاں کی یونیورسٹی کی مینجمنٹ کہے گی کہ یہ یونیورسٹی انجینئرنگ کی تھی, یہاں میڈیکل نہیں چلے گا, اب آپ حق دیں گے. اسی طرح اس زندگی کا بھی ایک سلیبس ہے, اس زندگی کا بھی ایک کانٹینٹ ہے, اس زندگی کا بھی ایک خداوند عالم نے نصاب بنایا ہے, اور خدا کو حق ہے اس نصاب کو بنانے کا. لہذا ہم کامیابی اور ناکامی کا معیار کون طے کرے گا؟ خداوند عالم طے کرے گا. اس چیز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. خداوند عالم نے کامیابی اور ناکامی کے معیارات کو بیان کیا. ہم کامیابی کے معیارات پر بات کر رہے ہیں. فوز عظیم تک پہنچنا ہے. شہداء کربلا کی یاد ہر سال ہمیں آتی ہے, اپنے ساتھ بٹھاتی ہے کہ دیکھو وہ فوز عظیم پر پہنچے, تم بھی پہنچو فوز عظیم پر. فقط یاد نہ مناؤ, یاد کے ساتھ ان کے کاموں کو فالو کرو. خداوند عالم نے معیار دیا. کیا معیار دیا خدا نے؟ جو سورہ صافات کی آیت نمبر 60 میں نے بیان کیا, اس کے اندر خدا نے کہا ان ھذا لہو الفوز العظیم, یہ بے شک بڑی کامیابی ہے. لفوز العظیم فوز عظیم ہے. فلمثل ھذا, اور اسی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. فلمثل ھذا یا عمل العاملین, اسی طرح سے, یعنی جن لوگوں نے یہ کامیابی حاصل کی ان کی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ایک نقطہ ذہن میں بٹھا لیجئے, فوز عظیم تک پہنچنے کا راستہ قرآن کریم کے مطابق عمل ہے. انسان اگر با عمل نہ ہو, عمل نہ کرے, متحرک نہ ہو, قرآن کے مطابق انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی. کامیابی تک پہنچنے کے لیے جس چیز کو بھی انسان کامیابی قرار دیتا ہے, انسان کو متحرک ہونا ہے, عامل ہونا ہے. ہمارے ہاں معمولاً لوگ خود عمل نہیں کرتے, عامل نہیں ہوتے, پھر عاملوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, تعویذ دے دو تاکہ اس تعویذ کے ذریعے سے ہمارا کام ہو جائے, کوئی راستہ بتا دو, کوئی عمل ایسا بتا دو. نہیں, خدا کہہ رہا ہے عمل کرو, ایکشن, متحرک. اس کے بعد جب تم متحرک رہو گے, خدا کا نظام خود بخود حرکت میں آتا ہے. خدا کا اس کائنات کا نظام یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے انسان کو وہ میسر آتا ہے, جتنی انسان کوشش کرتا ہے. بس توجہ رکھیے گا, خدا نے اس آیات کے اندر بیان کیا. یہ آیات کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے ایک پوری داستان ہے. تیزی کے ساتھ سورہ صافات کے اندر وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ, یعنی تذکرہ ہے فرشتوں کا ظاہر ہے ان صفات کے اندر. صافات صفن جب صف بنا کر کھڑے ہونے والے کھڑے ہوتے ہیں اور سختی کے ساتھ روکتے ہیں, ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں, تمہارا رب فقط ایک ہی ہے. توحید سے شروع ہو رہی ہے یہ بات. اس کے بعد اس سورہ کی ابتدائی چیزوں کے اندر جو بات آئی وہ ان انسانوں کا تذکرہ ہے کہ جو قیامت کے منکر ہیں. فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے جو ایک بنیادی راستہ ہے عزیزان محترم, بنیادی چیز جو انسان کو فوز عظیم تک پہنچاتی ہے, وہ آخرت معاد پر انسان کا عملی اور قلبی اعتقاد ہے. بعض اوقات انسان کا زبانی اعتقاد ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, انسان کا عملی عقیدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات مسائل کے طور پہ میں اپنے جیسے شخص کے لیے کہوں گا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند عالم ہر جگہ ہے. ہم میں سے ہر بیٹھے ہوئے انسان کا یہ ایمان ہے ایسا ہے یا نہیں؟ خدا ہر جگہ ہے. قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے کوٹ کر دوں گا, ہو معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. خدا کی آیت ہے قرآن کریم کی. اگر میرا اس پر اعتقاد پختہ ہو, کسی بھی طرح کے حالات ہوں میں کبھی بھی نہیں گھبراؤں گا. پھر کسی بھی طرح کے حالات ہوں, کیوں؟ ہو معکم اینما کنتم, یہ وہی آیت ہے کہ اسی طرح کی آیت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے. اپنے آپ کو چیک کیجیے, آئیے ٹیسٹ کیجیے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے خدا ہے ہر جگہ ہے. میں گناہ کی بات ہی نہیں کر رہا کہ ہم گناہ پھر کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ آپ مومنین انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے آگے کے مومنین ہیں. گناہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے, آپ علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم جیسوں کے لیے دعا کریں گے ہم بھی ان آیات پر عمل کر سکیں کچھ. میں بات کر رہا ہوں خدا کی ہونے کو محسوس کرنے کی, کہ اگر خدا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے, تو آیا میں مشکلات میں پڑھ کر گھبرا جاتا ہوں یا نہیں گھبراتا؟ میں اس مشکل کے اندر کیسا اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں؟ آیا میری کیفیت وہ ہے جو حضرت موسیٰ کی؟ حضرت موسیٰ کی کیا کیفیت ہے؟ حضرت موسیٰ نے بھی اسی سے متعلق, اسی سے ملتی جلتی آیت قرآن نے ان کے بارے میں نقل کی. کیا ہے ماجرا؟ حضرت موسیٰ پہنچے دریائے نیل کی طرف پہنچ گئے, بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. اب آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والے افراد نے کہا موسیٰ اب تو ہم مارے گئے, آگے دریائے نیل پیچھے فرعون کا لشکر, پھنس گئے. حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ گھبراؤ نہیں, ان معی ربی, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, سیہدین, ان قریب وہ راستہ دکھائے گا. یہ کہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں؟ سامنے پانی ہے, بہتا ہوا پانی ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, دریا ہے. کشتیاں نہیں کھڑی ہوئی کہ حضرت موسیٰ کے ذہن کے کسی گوشے کے اندر یہ ہو کہ ان کشتیوں میں بیٹھ کر نکل جائیں گے تو راستہ مل جائے گا. نہیں ہے, کشتی نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں بنی اسرائیل ساتھ آ رہے ہیں, قرآن ہے عزیز علیہ محترم, بنی اسرائیل ساتھ آ رہے ہیں, نجات بظاہر نظر نہیں آ رہی. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے جا نہیں سکتے, پیچھے ہٹ نہیں سکتے, یقینی موت نظر آ رہی ہے افراد کو. پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے, حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھبراؤ نہیں, انا معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, اس کے امر پر نکلا ہوں. اس نے کہا تھا اے موسیٰ اس بنی اسرائیل کو لے کر نکلو, میں نے اس کے حکم پر عمل کیا ہے, سیہدین, وہ ضرور مجھے راستہ دے گا. حضرت موسیٰ کا ایمان ہے, اطمینان ہے. خداوند عالم کے ہونے کو حضرت موسیٰ بھی محسوس کر رہے ہیں. اور میں بھی کہتا ہوں خدا ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی خدا تمہارے ساتھ ہے, لیکن میں آئے اپنی زندگی میں خدا کے ہونے کو ایسا محسوس کر پایا ہوں کبھی؟ میں اپنے جیسے کے لیے کہوں گا نہیں, نہیں ہو پایا ایسا. ذرا سی مشکل آتی ہے, پریشانی میں ایسے پریشان ہو جاتے ہیں, فوراً ذہن میں شکوے خدا سے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں, فوراً خیالات آتے ہیں کہ خدا نے چھوڑ دیا ہمیں, خدا وند عالم کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے, خدا وند عالم ہماری نہیں سن رہا. شکوے, گلے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں زندہ محترم, یہ ہم سب کی معمولاً طبیعت ہے, کیفیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اس چیز کے اوپر زبانی اعتقاد تو ہے, قلبی اور عملی اعتقاد نہیں ہے. قلبی اور عملی اعتقاد ہو تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ کوئی بھی مشکل میرے اوپر آئے یہ میرے پروردگار کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے. اب جب یہ مشکل جو میرے اوپر آئی ہے میرے پروردگار کے علم میں بھی ہے, وہ قدرت بھی رکھتا ہے اس مشکل کو دور کرنے کی, اور اس نے خود کہا وہ ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. تو جب وہ پروردگار ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, تو اپنے آپ سے میں سوچوں گا کہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو مشکل میں دیکھ کر چھوڑ دیتی ہے. مائیں تو ہیں جو آگے بڑھ کر بچوں کی مشکل اپنے اوپر لیتی ہیں. وہ خدا کہہ رہا ہے ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. میں مقیاس خود نے دیا کہ تم ایک ماں کی محبت کو ترازو میں نہیں ڈال سکتے ہو. دنیا کا کوئی ترازو ایسا نہیں بنا جو خود ماں کی محبت کو ناپ کر بتا سکے کہ کتنی محبت ہے. ایک ترازو بھی ایسا نہیں بنا. اور 70 ماؤں کو کہاں سے تولو گے, ان کی محبت کو کہاں سے تولو گے. بس جب وہ خدا ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, میری مصیبت کو مشکل کو دیکھ رہا ہے, علم رکھتا ہے, قدرت بھی رکھتا ہے, اس کے باوجود میری اپنی کوشش کرنے کے بعد بھی یہ مصیبت مشکل میرے ساتھ ہے, یقیناً میرے پروردگار کی کوئی مصلحت ہے. اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے, وہ پروردگار ساتھ ساتھ ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا قلبی اعتقاد, عملی اعتقاد نجات کے راستے کے لیے اہم ہے. ان سورہ صافات کی جو آیتوں کے اندر بیان ہوا وہ یہ کہ انسان شک اور تردید میں زندگی نہ گزارے. فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے انسان کو شک اور تردید سے باہر نکلنا ہے, مخصوصاً خدا وند عالم کے معاملے کے اندر, خدا وند عالم کی محبت و عنایات کے اندر, خدا وند عالم اور اس کے جانب سے بھیجے ہوئے نمائندوں, چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو چاہے امام کی صورت میں ہو, ان کے ساتھ جو انسان کا ساتھ ہو بغیر کسی شک و تردید کے ساتھ ہو. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. اب یہاں سورہ صافات کے اندر خدا نے بیان کیا لمثل ھذا فلیعمل العاملون, اس طرح لوگوں کو عمل کرنا چاہیے جیسا اس سورہ کے اندر جن لوگوں نے عمل کیا. ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا, خدا نے ایک داستان کو نقل کیا تیزی کے ساتھ. سورہ صافات میں آپ جا کر اس کی تفصیل دیکھیے گا. خدا نے بیان کیا اور اس کے بعد اس سورہ کے اندر جو بنیادی طور پر خدا تذکرہ کر رہا ہے ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے عالم آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا. پھر عرض کر رہا ہوں, بعض دفعہ شکوک و شبہات زبانی ہوتے ہیں, بعض دفعہ عملی, بعض دفعہ اعتقاد زبانی ہے, بعض دفعہ عملی ہے. مثلا میں اور آپ اور ہم سب قیامت کے معتقد ہیں, ایسا ہی ہے, معاد کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہے, لیکن پھر آغا بہجت کی وہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر تمہارا معاد کے اوپر قیامت کے اوپر گمان بھی ہو, گمان یقین نہیں کہہ رہے, وہ گمان بھی ہو تو تمہارے چہرے سے بلا وجہ کی ہنسی غائب ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت کے معاملات ہیں, معاد کے معاملات ہیں, میں جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں اس لیے کہ میرا عقیدہ زبانی تو ہے معاد کے اوپر, قلبی نہیں ہے, اعتقاد نہیں ہے میرا اس طریقے سے کہ جیسے ہونا چاہیے. کیونکہ معاد کیا ہے, قیامت کیا ہے, جو کر رہا ہوں وہ وہاں پر پاؤں گا. لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت, جو انسان نے کمایا ہے وہ وہاں پائے گا. اب توجہ کیجئے گا, یہاں انسان کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ کمائے. معاد کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں معمولاً ہم لوگ سست واقع ہوئے, ایک حقیقت ہے, معمولاً سست واقع ہوئے, معمولاً معاد آخرت کے معاملے میں ہماری وہ ایفرٹس نہیں ہیں عزیزوں, وہ کوششیں نہیں ہیں کہ جو ہماری حتی اس دنیا کے لیے, اس لیے کہ ہمارا وہاں کی زندگی کے بارے میں وہ عقیدہ ڈیولپ نہیں ہوا. انسان کی ترقی کے لیے معاد پر یقین بہت اہم ہے. اور خدا مند عالم نے سورہ کے اندر بیان کیا کہ شک اور تردید میں پڑھتے تھے. ان آیات کے آگے چل کے خدا نے کہا کہ یہ جو معاد کا انکار کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا, دوبارہ اٹھایا جائے گا, اس سے یہ پوچھو کہ آیا اس کا بنانا مشکل تھا یا اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے اس کائنات میں بنایا وہ مشکل تھا. یعنی اگر یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کہتا ہے کہ کہاں ہوگا, کیسے ہوگا یہ کام, تو اس سے پوچھو تمہارا بننا مشکل تھا یا اس کائنات کا بنانا مشکل تھا. تم اپنی نسبت ذرا اس کائنات کو سر اٹھا کر تو دیکھو, اس کائنات کی چیزوں کو تو دیکھو, تمہیں نظر آئے گا کہ تم ہو کیا اس کائنات کے اندر. یعنی جس نظام کے اندر ہم رہتے ہیں, جو نظام شمسی ہے, اور اس سے باہر نکل جائیں جو گیلیکسی ہے, یہ گیلیکسی اس کائنات کے اندر کوئی بہت بڑا مقام نہیں رکھتی. اب تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, جو کہ سائنس اس وقت لے کر جا رہی ہے, جس سمت آگے بڑھ رہی ہے. مخصوصاً بچوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ضرور پڑھیں, جو ڈسکوریز آتی ہیں ان کو دیکھیں, یہ آپ کے خدا پر ایمان میں اضافہ کریں گی. آپ کائنات کے راز کو پڑھیے, ٹھیک ہے, ہم نہیں پہنچے وہاں تک کہ ان چیزوں کو ڈسکور کریں, جو پہنچ گیا جہاں سے بھی تحقیق آ رہی ہے پڑھیے, اس کو لے جا کے قرآن کے مطابق دیکھیے, نہج البلاغہ کے مطابق دیکھیے, نہج البلاغہ میں دیکھیے, ہزاروں چیزیں موجود ہیں. آج کی سائنس ان چیزوں کو آشکار کر رہی ہے. پڑھیں آپ کے خدا پر اعتقاد میں اضافہ ہوگا، خدا کے یقین پر اضافہ ہوگا، خدا کی خلقت کو دیکھیں، خدا نے ان تمام چیزوں کو، یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو، بہتے ہوئے دریا کو، لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو، خدا نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، خدا نے ان کو اپنی آیات قرار دیا ہے۔ خدا کی آیات کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بس عزیزوں، وہ خدا نے کہا کہ تم شک کرتے ہو، آیا تمہارا بنانا مشکل تھا یا جو کچھ تمہارے علاوہ ہم نے بنایا ہے؟ اگر مشکل ہے تو وہ مشکل ہے، لیکن جو خدا ان ہواؤں میں گردش کرتے ہوئے سیاروں کو، ہواؤں میں گردش کرتے ہوئے افلاک کو بنا سکتا ہے، انہیں ایک نظام اور میزان میں چلا سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہوئے ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں مگر آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اس پورے نظام کے اندر تمہیں نظر آتا ہے کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں ہے، اس خدا کے بارے میں کیوں شک میں پڑتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کی قدرت میں کیا شے نہیں ہے؟ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ لہذا خدا نے اس چیز کو بیان کیا۔ اس کے بعد کہا کہ جن لوگوں نے انکار کیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم کی طرف چلے گئے۔ خدا نے جہنم کی خصوصیات کو بیان کیا، وہاں یہ لوگ موجود ہیں، اور آگے جا کے بیان کیا الا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی جہنم سے جو نجات پائی، وہ کس نے نجات پائی؟ کہ سوائے ان لوگوں کے جو مخلص تھے، توجہ رکھیے گا، جو خالص تھے، یعنی خدا کی وحدانیت کو علم و معرفت کے سائے میں لے کر چلتے تھے، خدا کی نشانیوں میں غور کرتے تھے، خدا کی قدرت کو سمجھتے تھے۔ اب جن لوگوں نے یہ کام کیا، خدا نے ان کو نجات دی، توجہ رکھیے گا ان آیات کی طرف، اب میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آگے کی آیتوں میں خدا بند عالم نے اہل جہنم بہشت کی کا ذکر کیا کہ مخلص لوگ تھے، بچ گئے، نکل گئے، جہنم سے نجات پا گئے، چونکہ شک کرنے والے نہیں تھے، خدا بند عالم کی کائنات کے بارے میں شک نہیں کیا۔ لیکن ایک شخص کا تذکرہ ہے، اس کو خدا نے بیان کیا۔ اب یہ جنت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ قال قائل منهم ان کان لی قرین، اب نوجوانوں کو مخصوصا مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ان آیات کے اندر غور کرنا، انسان کو راستے سے ہٹانے والی ایک چیز، شک و تردید میں ڈالنے والی جو ایک چیز ہے، وہ اس کی دوستی ہے۔ خدا اسی چیز کو بیان کر رہا ہے، قال قائل منهم ان کان لی قرین، یعنی یہ آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اہل بہشت بیٹھے ہیں، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بہت خوبصورتی ہے قرآن کی آیات کے اندر، قرآن بیان کر رہا ہے کہ بہشت کے اندر کیا ہوگا، وہاں مومنین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں گے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے بعد، قال قائل منهم ان کان لی قرین، ایک شخص کو یاد آئے گا، وہ کہے گا کہ میرے ساتھ ایک میرا دوست رہتا تھا، میرے ساتھ ایک میرا ہم نشین تھا، قرین یعنی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، مخصوصا جوانوں سے مخاطب ہوں یہاں پہ، قرآن کی آیات ہیں سورہ صافات کی۔ وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، راتوں کو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، ہوٹل میں چلے جاتے تھے، مجلس کے بعد باہر بیٹھ جاتے تھے، اپنے والدین سے کہہ کے جاتے تھے پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ پب جی کھیل رہے ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہاں یاد آئیں گی عزیز بچوں، یہ ساری چیزیں وہاں آئیں گی سامنے۔ یہ شخص کہے گا قال قائل منهم ان کان لی قرین، میرا ایک قرین تھا، میرا ہم نشین تھا، یقول وہ مجھ سے کہتا تھا انک لمن المصدقین، مجھے کہتا تھا کہ تم واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ شک کا شکار تھا، وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اپنے اس شک کو میرے اندر منتقل کرنا چاہتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، انسان کا دوست اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے دوستوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ فوز عظیم تک پہنچنا ہے، امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اس فوز عظیم کی پیروی کرتے ہوئے امام زمانہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اپنی دوستی کو دیکھنا ہوگا، اپنے سرکل کو دیکھنا ہوگا، اپنی ان تمام چیزوں کو درست کرنا ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا، یقول کہتا تھا انک لمن المصدقین، کیا تم واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور اس کے بعد اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انک لمدینون، کیا واقعی تمہیں لگتی ہے یہ بات صحیح کہ جب ہم مر گئے، مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ ہماری ہڈیاں گل سڑ گئیں، مٹی کا حصہ بن گئی، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمیں جزا دی جائے گی؟ یعنی انکار کرتا تھا آخرت کا، توجہ رکھیے گا، انکار کرتا تھا آخرت کا، میرا دوست تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، انکار کرتا تھا۔ پھر یہاں پہ دوبارہ تو پلٹ رہا ہوں چیز کی طرف، کہ بعض اوقات یہ انکار زبانی ہے، یعنی جو زبان سے انکار کرتا ہے اسلام کے جو لوازمات ہیں جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا توحید کو، نہیں مانتا نبوت کو، نہیں مانتا امامت کو، نہیں مانتا قیامت کو، معاملہ ہی جدا ہے اس کا. لیکن میرے اور آپ کے سرکل میں یہ افراد شامل نہیں ہوں گے، شاید میرے اور آپ کے سرکل کے اندر وہ افراد ہوں گے جو زبانی طور پر مانتے ہوں گے، عملی طور پر نہیں مانتے ہوں گے، عملی طور پر عقیدہ مستحکم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب آئے گی قیامت دیکھا جائے گا. یہ معمولاً انسانوں کی زندگی کا دستور یہی ہے، جب آئے گی دیکھا جائے گا. اور ہمارے یہاں تو اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جب آئے گی تو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم اس چیز کو آئمہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. شفاعت کے باب میں شفاعت کا کوئی منکر نہیں ہے، شفاعت کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہم اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے، اس بات کو کلیئر رکھیے گا ذہن کے اندر. ہم میں سے کسی کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں پہنچا دے سیدھا سیدھا. بہت واضح ہے یہ نقطہ، بہت واضح ہے. اس لیے کہ عبادت خدا کی شان کے مطابق ہونی چاہیے جو نجات دے گی. خدا کی شان کو سمجھا کون ہے ہم میں سے جو اس کی شان کے مطابق عبادت کر سکے؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ خدا ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے، ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. یہ جملے ان کے ہیں جو پوری پوری رات عبادت میں کھڑے ہوتے رہے ہیں، عبادتوں میں غش کھا کر گرتے رہے ہیں. یہ ان کے جملے ہیں جن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہتے تھے. ان کے جملے ہیں کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ اے صبح صادق گواہ رہنا، تو نے علی کے پہلو کو بستر پہ لگا ہوا نہیں دیکھا. مطلب یہ نہیں کہ امام علی آرام نہیں کرتے تھے، صبح صادق تو گواہ رہنا، تو نے کبھی نہیں دیکھا علی کو آرام کرتے. یعنی سحر کا وقت ہے، صبح طلوع ہے، آفتاب تک علی ہیں اور عبادت خدا ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی مولا کہتے ہیں ماں بدنا جیسی تیری عبادت کا ہفتہ نہیں ادا کیا. لہذا فقط اپنی عبادت پر بھروسہ صحیح نہیں ہے، لیکن عبادت کے بغیر شفاعت کی توقع یہ بھی صحیح نہیں ہے. میں اور آپ امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھیے مل کر، سب مل کر. اپنے آخری وقت میں سب کو جمع کرتے ہیں، سب کو جمع کر لو، سب کو بلا لو. سب کو بلا لیا گیا، امام نے آنکھیں کھولی، سب آ گئے. دیکھا تمام خاندان والے، گھر والے جتنے موجود تھے سب آ گئے. امام نے آنکھوں کو کھولنے کے بعد ایک جملہ کہا، اس بات کو سن لو سب میری زبان سے. امام صادق بیان کر رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، خود شافعی ہیں امام صادق، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں. لیکن کیا بیان کر کے گئے؟ لا ینالو شفاعتنا من استخف بصلاته، جس نے اپنی نماز کو کم اہمیت دی اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے. نماز کیا ہے؟ حی علی خیر العمل ہے، عمل نماز، خیر عمل نماز. امام یہ نہیں کہہ رہے نماز نہ پڑھنے والے کو، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے امامت کے چیپٹر میں جو نماز نہیں پڑھتا. چونکہ جو خدا کا نہیں ہو سکتا وہ آئمہ کا بھی نہیں ہو سکتا، جو خدا کو سجدہ نہیں کر سکتا وہ آئمہ کا احترام بھی صحیح معنی میں نہیں کر سکتا. امامت کا احترام ہے کہ خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، بس توجہ رکھیں. لہذا امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی جو نماز نہیں پڑھے گا. یعنی عمل کا راستہ امام نے خود بتایا ہے، امام خود شافی ہیں، امام خود شفاعت کرنے والے ہیں. لیکن امام نے راستہ بتایا کہ شفاعت تک پہنچنا ہے اس کے معیار کے ساتھ آؤ. اس کا معیار کیا ہے؟ اپنا عمل لے کر آؤ. تمہارے عمل میں جہاں کمی ہوگی وہاں ہم اہل بیت اس محبت کی وجہ سے جو تم ہم سے کرتے ہو اس کمی کو خدا کی بارگاہ میں پورا کریں گے. راستے پہ تو چلو، راستے پہ چلے بغیر توقع نہ رکھو بس. لہذا عملی طور پہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں. اس شخص کے بارے میں خدا نے بیان کیا کہ بیٹھا ہوا ہے وہاں جنت کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وہاں اس کو اپنے ایک دوست کی یاد آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے معاملات سے انسان کٹے گا نہیں، کٹ آف نہیں ہوتا وہاں جا کے. اب یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالم برزخ میں بھی انسان کی توجہ یہاں ہے. اسی لیے روایات ہیں، مخصوصاً شب جمعہ جب ہوتی ہے تو شب جمعہ ہمارے مرحومین ہماری جانب توجہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہمارے وارثین، ہمارے لواحقین ہمارے لیے آج کی اس رات میں کچھ تحفہ بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے. اسی لیے روایت نے بیان کیا کہ کم سے کم شب جمعہ اپنے مرحومین کو ضرور یاد کریں، مخصوصاً اگر مرحوم والدین ہیں. روایات ہیں کہ مرحوم والدین کی ارواح گھروں کے دروازوں تک آتی ہیں، منتظر رہتی ہیں کہ آج کی رات ہمیں یہاں سے کچھ ملتا ہے کہ نہیں. اگر وہاں سے کچھ ملتا ہے تو خوش ہو کر دعا دے کے جاتی ہیں، اگر نہیں ملتا مایوس ہو کر جاتی ہیں کہ خداوند عالم اس نے ہمارے حق کو ضائع کیا ہے. بس اس نے منع، اس نے کہا کہ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس طرح سے مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے؟ وہ یہ کہتا تھا. اس کے بعد اسی بہشتی انسان نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا، قال هل انتم متلعون، اے میرے بہشت کے دوستوں کیا تم اس کے بارے میں کوئی اطلاع رکھتے ہو؟ کیا اس کے بارے میں اطلاع لا سکتے ہو؟ یہاں پر بھی مفسرین نے بیان کیا کہ انسان بہشت میں رہتے ہوئے اس پورے عالم کے اوپر اپنا ایک احاطہ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اگلی آیت، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم۔ اب جیسے ہی اس بہشتی انسان نے ارادہ کیا کہ اپنے اس دوست کے بارے میں معلومات حاصل کرے، چونکہ بہشت اور جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان جو ارادہ کرے گا وہ حاضر ہوگا، انسان کی صلاحیت وہاں تک پہنچے گی۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، قرآن کی آیت کے مطابق ادھر دیکھا، اس نے اپنے اسی دوست کو جہنم کے وسط میں پایا۔ فرآہ، اس نے دیکھا، اس کو گمان نہیں ہوا، فرآہ اس نے دیکھا، فی سواء الجحیم، کہ اس کا وہ دوست جو انکار کرتا تھا، عملی طور پر مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا تم کیوں دینداری کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم کیوں اتنا دین پر عمل کرتے ہو، کیوں ہر چیز میں حلال حرام کا خیال کرتے ہو، دیکھی جائے گی، انکار کرتا تھا، کہاں کھڑا ہوا ہے؟ جہنم کے وسط میں کھڑا ہوا۔ اب یہ جو بہشت میں پہنچنے والا شخص ہے، یہ بہشت میں پہنچنے والا شخص اس کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ قال تاللہ ان کت لتردین، قسم بخدا نزدیک تھا کہ تم مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیتے، جس شک کا تم شکار تھے، اگر میں بھی تمہاری طرح تمہاری باتوں کو سن کر اس شک میں پڑ جاتا، میں بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتا، آج کے دن میں ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتا، میں تمہیں جہنم کے وسط میں دیکھ رہا ہوں۔ کہاں پر ہوں؟ بہشت کی نعمتوں میں ہوں، مجھے تمہاری یاد آئی، میں نے تمہارے بارے میں فکر کیا، غور کیا، خدا نے دکھا دیا تم کہاں ہو۔ اے میرے دوست، اگر میں تمہاری بات پر عمل کرتا تو کیا ہوتا؟ میں آج خود اس مشکل میں پڑتا۔ توجہ رکھیے گا، انسان کی ناپاک دوستی کے نتائج بہت بھیانک ہیں، بہت بھیانک ہیں۔ خدا بند عالم نے اسی لیے انسان کو قرآن کریم میں اس جانب متوجہ کیا ہے، اپنی دوستی کو پاک کرو، اپنی دوستی کو صاف کرو۔ قرآن کی آیات ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کی، بعض انسانوں کی حسرتوں میں سے ایک حسرت یہ ہوگی، کاش میں نے فلاں انسان کو دوست نہ بنایا ہوتا، حسرت ہوگی قیامت کے دن۔ یوم یعظ الظالم علی یدیہ، قرآن کی آیت ہے، اس دن کہ جب ایک انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اپنے ہاتھ پر مارے گا، ہاتھ پر ہاتھ مارے گا، یعنی پچھتاوے کی حالت میں ہوگا۔ یوم یعظ الظالم علی یدیہ، اور حسرت سے کہا گیا کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں صحیح راستے پر چل رہا تھا، میں عمل کر رہا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، میں والدین کا احترام کرتا تھا، میں نے اپنے دوست کو دیکھا کہ وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، مجھے لگا کہ زمانے کا جو ہے وہ آج کا فیشن ہے، وہ آج کے بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے لگا کہ یہ آج کا فیشن ہے، اپڈیٹڈ رہنا ہے تو کیا کرو، ماں باپ کی بات کو نہ سنو، اپڈیٹڈ رہنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو کیا کرو، آج کی دور کی دنیا ماں باپ کو اہمیت نہیں دے رہی، تم اپنے ماں باپ کی بات پر چل رہے ہو، نہیں تمہارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بہت ہی بیچارہ گھریلو سا بچہ ہے۔ اس ٹائٹل سے بچنے کے لیے کیا کرو، اپنے آپ کو اس ٹائٹل سے بچانے کے لیے کیا کرو، وہ کرو جو دنیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی، ماں باپ کی بات کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کو جھڑک رہی ہے۔ عزیز نے محترم، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فیشن بنتا ہے نا، فیشن بچہ اپناتا ہے جلدی۔ خدا بندے عالم کہہ رہا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہ فلاں کو دوست بنایا، نتیجہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ ہی نکلا، یہ کہتا ہے کاش اگر میں تمہاری بات مانتا کیا ہوتا، میں آج تمہاری ہی سزا کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا، تم وسط جہنم میں ہو، میں بہشت میں ہوں، فلاولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے پروردگار کی نعمت نہ ہوتی، یعنی میرے پر رحم نہ ہوتا، میں آج گرفتار لوگوں میں سے ہوتا۔ اور اس کے بعد خدا نے آیت کے بعد کچھ بیان کیا کہ یہ کامیابی ہے، ان ھذا، یہی کامیابی، اللہ الفوز العظیم، یہ جو اپنے آپ کو اس شک اور تردید سے بچا کر لے گیا، اس نے اپنی زندگی کے اندر شک اور تردید کو جگہ نہیں دی، بلکہ جو چیزیں یقینی تھیں ان پر عمل کیا، نتیجے میں یہ کامیاب ہو گیا۔ بس انسان کی زندگی کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے انسان کا یقین کی حالت میں زندگی گزارنا ضروری ہے، قرآن کی آیت کے مطابق۔ اور خدا نے آگے کہا کہ اس طرح عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے، کس طرح ایک انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ خداوند عالم نے ایک رول ماڈل سامنے رکھا ہے ہمارے ہم سب کے لیے. خدا نے ایک مثال بیان کر دی. چاہتے ہو فوز عظیم تک پہنچو, ہر شب جمعہ آتے ہو, امام حسین کی زیارت پڑھتے ہو, زیارت کے اندر اصحاب کربلا کو یاد کر کے کہتے ہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اس فوز عظیم تک پہنچنے کا راستہ کربلا سے لو, قرآن کریم سے لو. اس کے جو راستہ ہے وہ راستہ ہی اپنے آپ کو شک سے باہر نکالو. بس توجہ کے ساتھ عزیزان محترم, شک کی زندگی نہ گزاری. خدا مند عالم نے ہمیں بہترین مذہب عطا کیا ہے, اس پر یقین رکھیے. خدا مند عالم نے ہمیں اپنے بہترین نبی کا امتی قرار دیا ہے, اس پر یقین رکھیے. ہمارے نبی کا راستہ بہترین راستہ ہے, یقین کے ساتھ عمل کیجیے. ہمارے پاس نبی اکرم کے بعد جو بہترین راستہ ہے وہ علی مرتضیٰ کا راستہ ہے. علی مرتضیٰ سے بہتر رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ سے بہتر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, یقین اس بات پر یقین ہونا چاہیے. جب امام علی سے بہتر کوئی نہیں ہے تو امام علی کے راستے سے بھی بہتر کوئی راستہ نہیں ہے, اس راستے پر چلنا ہے بس. امام بیان کیا قرآن نے, شک سے باہر نکلو. عزیز نے مطلب خدا وند عالم کی جانب سے ایک انسان پر احسان ہے کہ اگر انسان اس شک سے باہر آ جائے. دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور زحمت تمام کروں آج کی. دو افراد جن کو موقع ملا اس شک اور تردید سے باہر آنے کا, اور اس کے اندر ایک انسان کامیاب ہوا, ایک انسان ناکام ہوا. فوز عظیم کربلا کے اندر دیکھیے, عاشورے کے اندر دیکھیے. ایک شخص جس کا نام عبید اللہ ابن حر جوفی ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس خود امام حسین چل کر گئے, وہ ختم ہو گیا, خود امام گئے. آیا تھا یہ کوفے کا رہنے والا تھا, کوفے سے باہر اس لیے نکلا تھا کہ امام حسین کے خلاف لشکر بن رہا تھا, نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کے خلاف لشکر کا حصہ بنے, لہذا کوفے سے باہر آ گیا تاکہ امام کا آمنا سامنا نہ ہو. لیکن بہرحال خدا وند عالم اس پہ حجت تمام کرنا چاہتا تھا. اس کے پاس امام نے کسی کو بھیجا, اس نے انکار کر دیا. حجاجت نے مسروق کو بھیجا, اس نے آنے سے انکار کر دیا. امام خود اس کے پاس چل کر گئے, اس نے انکار کر دیا, کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا. یعنی ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے آخرت کو کیا سمجھ رہا ہے, آخرت کو بہت دور سمجھ رہا ہے, آخرت کے بارے میں شک کا شکار ہے. اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ رہا ہے, اس دنیا کی زندگی کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے. انکار کر دیا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. چونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا واقعی کی. وہ کس شخص کے پاس امام گئے, اس کو نکالنا چاہا کہ آؤ میرا ساتھ دو, سعادت تک پہنچو, انکار کر دیا, کہ میں نہیں آؤں گا, میرے گھوڑے کو, میری سواری کو, میری تلوار کو لے جائیے آپ. امام نے انکار کر دیا. امام نے کہا ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں, اگر تم اپنا نفس ہمارے حوالے نہیں کر سکتے ہو, اپنا وجود ہمارے حوالے نہیں کر سکتے ہو, ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور امام کا یہ جواب آج بھی ہے, امام زمانہ کا بھی یہ جواب. اپنے مال کے ذریعے سے فقط امامت کی خدمت کی کوشش نہ کرو. امامت کو مال نہیں چاہیے, امامت کو تمہارا وجود چاہیے. امام تمہارے نفس کا طالب ہے, امام کو تمہاری جان سے سروکار ہے, امام کو تمہارے کردار سے سروکار ہے. اس نے منع کر دیا, یہ بد نصیبی, اس کی ہرما نصیبی. دوسرا شخص ہے, وہ حالات کے تحت کسی شک کے تحت امام حسین علیہ السلام سے بچنا چاہتا ہے. وہ کون سا دوسرا شخص ہے؟ زہیر ابن قین. زہیر ابن قین ایک بڑی شخصیت ہے, مالدار ہیں, تجارت کرتے ہیں, قابل قدر کارنامے ان کے نام عمل کے اندر موجود ہیں. لیکن بہرحال قتل خلیفہ سوم کے بعد زہیر ابن قین کو کچھ تردد ہونے لگا, کچھ شک میں پڑ گئے, اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جو امام علی علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر بہرحال کچھ کوتاہی ہوئی ہے. یعنی اس کو کتابوں میں بیان کیا کہ عثمان کو حق پر سمجھتے تھے, خلیفہ سوم کو حق پر سمجھتے تھے, ان کے قتل سے ناراض تھے, اور اس کے اندر سمجھتے تھے کہ یہ جیسے امیر شام نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس کے اندر امام علی کی انوالومنٹ ہے, کچھ حد تک شاید اس طرح کا نظریہ تھا, شک میں تھے. امام حسین علیہ السلام سے بچ بچ کے چل رہے تھے, وہ بھی مکے سے نکلے آئے. اب امام حسین اپنا راستہ 8 ذی الحج کو پہلے ہی تبدیل کر چکے تھے. بہرحال ایسا ہوتا رہا کہ آمنا سامنا نہیں ہوا. ان کے قبیلے کے لوگ شیخ مفید نے الارشاد میں نقل کیا کہ آمنے سامنے ہونے سے بچتے رہے. ان کے قبیلے والے کہتے ہیں کہ زہیر کی تاکید تھی کہ دیکھو, انہیں معلوم تھا کہ حسین کربلا کسے جا رہے ہیں, اور ان کا بھی راستہ یہی تھا. لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ راستہ لینا جہاں ہمارا حسین سے سامنا نہ ہو. تو جو رکھیے گا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں آگے چل کے بیان ہوگا, لیکن اگر انسان شک اور تردید کی حالت میں زندگی گزارتا ہے تو وہ امام وقت سے بچ بچ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. شک اور تردید انسان کو امام حق سے دور کرتی ہے. شک اور تردید میں نہیں رہنا چاہیے, یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. زہیر چاہتے ہیں کہ امام کا سامنا نہ ہو, جانتے ہیں فرزند رسول ہیں مگر سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں, چونکہ معلوم ہے کہ حسین کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ خیمے آمنے سامنے لگتے ہیں, پڑاؤ آمنے سامنے ہوتا ہے, ایک طرف زہیر کا خیمہ, ان کے قبیلے کا خیمہ, ایک طرف امام حسین کا خیمہ. امام حسین اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں سامنے کس کے خیمے ہیں, اصحاب کہتے ہیں کہ زہیر ابن قین کا خیمہ ہے, اس کے قبیلے کا خیمہ ہے. امام زہیر کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں اپنے قاصد کو. ادھر زہیر کے خیمے کے اندر کیا ہوتا ہے, زہیر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی کھانا شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے قاصد پہنچتا ہے, کہتا ہے کہ زہیر آپ کو فرزند رسول امام حسین نے طلب کیا ہے. اب جو تاریخ کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ یہ کہ زہیر اور جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے تھے سب کے ہاتھوں میں نوالا تھا, ابھی حلق تک نہیں پہنچا تھا, دہان تک نہیں پہنچا تھا کہ سب کے ہاتھ وہیں پر رک گئے. اور تاریخ نے بیان کیا کہ سب کے اس حلقے کے اندر ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے سب کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو, یعنی سب ساکت ہو گئے. کیا کریں, جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے وہی ہو گیا. زہیر بچنا چاہتے تھے کہ امام حسین کا آمنے سامنے نہ ہو, نہ فقط خیمے آمنے سامنے ہو گئے بلکہ حسین نے بلا بھی لیا, طلب بھی کر لیا ہے. ابھی تردید کا شکار تھے کہ زہیر کی زوجہ نے کلام کیا, زہیر تمہیں فاطمہ زہرا کا فرزند بلا رہا ہے, تم تردد کا شکار ہو, سوچ رہے ہو کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. توجہ کیجیے گا, زہیر نے یہ بات سنی, نوالے کو چھوڑا, جگہ سے اٹھ گئے. اب تاریخ نے جو الفاظ بیان کیے, میں بار بار تاریخ کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ جو بیان کیا اس کو سمجھیے. زہیر جب یہاں سے نکلے ہیں, مورخ کہتا ہے زہیر کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے. کیوں؟ کیونکہ نہیں ملنا چاہتے تھے, سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے, بچنا چاہتے تھے, جانتے تھے امام حسین کا مقصد کیا ہے اور ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے, ناگواری کے آثار چہرے پر تھے. بہرحال امام نے بلایا, امام کی طرف چلے گئے. اب زہیر کی جو امام سے ملاقات ہے وہ امام اور زہیر کی ملاقات ہے, یعنی امام حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زہیر امام کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں, اندر کوئی اور موجود نہیں ہے. اسی لیے اس خیمے کی گفتگو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ اس خیمے کے اندر کیا ہوا, اس خیمے کے اندر کیا گفتگو ہوئی, کیا کلمات رد و بدل ہوئے, کسی کو نہیں پتا. امام حسین تنہا بیٹھے تھے, زہیر نے اجازت لی, خیمے میں داخل ہو گئے. بس اتنا اب تاریخ نے نقل کرنا شروع کیا کہ جب زہیر خیمے سے باہر نکلے, جاتی بھی کیفیت کیسی بیان کی تھی, چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے, اور جب باہر نکلے ہیں تو مورخ کہتا ہے کہ زہیر کے چہرے پر شادابی کے آثار تھے, چہرہ کھل چکا تھا, گویا اپنا مقصود پا کر آئے ہوں باہر, گویا کوئی گم شدہ چیز حاصل ہو گئی ہو, گویا کوئی چیز گم شدہ تھی وہ زہیر کو ہاتھ آ گئی ہو, اور چہرہ گلاب کی طرح کھل چکا ہے. کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ زہیر واپس آئے. اب یہاں سے آگے بھی مورخ دوبارہ نقل کر رہے ہیں, خیمے کی گفتگو بیان نہیں ہوئی, امام نے یقیناً دعوت دی ہوگی, زہیر کے اس شک کو امام نے برطرف کیا ہوگا, اس شک کے برطرف ہونے پر زہیر نے امام کو سمجھا کہ نہیں حسین حق کے راستے پر ہیں, حسین کے بابا علی حق کے راستے پر تھے, لہذا زہیر اب آمادہ ہو کر نکلے. پہلے ساتھ دینے میں تیار نہیں تھے, اب اپنے خیمے کی طرف چلے گئے. خیمے کی طرف گئے, جاتے ہی اپنے قبیلے میں اعلان کیا کہ میں حسین ابن علی کا ساتھ دوں گا. توجہ کیجیے گا, شک سے باہر نکلے, امامت کی نصرت کے قابل بن گئے, ناصر امام بنے جب شک کی حالت سے باہر نکلے, امام نے شک سے باہر نکالا, اس کیفیت سے باہر نکلے. زہیر کو امام نے بلایا, امام نے کہا جا کر خیمے میں اعلان کیا, میں حسین کا ساتھ دوں گا, میں حسین کے ساتھیوں میں سے ہوں, تم میں سے اب جس کو جانا ہو یہاں سے واپس چلا جائے, میں حسین کا ساتھی ہوں. اور اس کے بعد روایت میں یہ آیا کہ زہیر نے اپنی زوجہ کو وہاں پر طلاق دینے کا ارادہ کیا. بعض روایت نے بیان کیا اسے طلاق دی, بعض نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں, زوجہ نے ہاتھ جوڑے کہ ایسا کام نہ کر, اب جب کہ تو حسین کا ساتھی ہے تو مجھے اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے, نہیں اس سعادت تک پہنچا ہے, مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کر. لیکن اس کے باوجود زہیر نے ایک کام کیا عزیزوں, وہ کام کیا کیا, اپنی زوجہ کو قبیلے کے ہمراہ کوفہ بھیج دیا. زوجہ نے کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے ساتھ رکھو, تو تو زہیر نے جواب دیا کہ نہیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کہا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے ہمارا انجام شہادت ہے, ہم مارے جائیں گے, سب کے سب مارے جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا, اور یہ جو گروہ ہے اتنا ظالم ہے کہ ہماری شہادت کے بعد خواتین پہ بھی رحم نہیں کھائے گا. میں نہیں چاہتا تیری بے حرمتی ہو, لہٰذا تو کوفے کی طرف چلی جا. میں کہوں گا زہیر تمہیں خبر نہیں ہے شہادتوں کے بعد کیا ہوگا. اسی کربلا کے بن میں جناب زینب کے سر سے ندا چھینی. بس عزیز عمر حلا بھی آیا, زہیر کی زوجہ کوفے کی طرف چلی گئی, وہ مراحل آ گئے, صبح عاشور آ گئی, زہیر امام سے اجازت لے کر میدان کی طرف چلے گئے. زہیر نے طویل خطبہ دیا ہے کربلا کے اس میدان کے اندر صبح عاشور. خطبہ دینے کے بعد سمجھایا لوگوں کو, بتایا کہ تم حسین کے مقابلے پر آئے, حسین فرزند زہرا ہے, حق کا نمائندہ ہے. تمام حجتیں زہیر نے تمام کی عزیزان محترم, مگر کسی بھی طرح زہیر کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا. وہاں سے شمر ملعون نے ایک تیر چلایا, اور تیر چلانے کے بعد زہیر کی طرف پھینکا اور کہا کہ ہم تمہاری باتوں کو سن کر تھک گئے, جنگ کرنے آئے ہو تو جنگ کرو. زہیر نے پھر کلام کیا. اتنی اثنا میں امام حسین کی طرف سے قاصد آیا, زہیر تمہیں امام طلب کر رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے مومنین نے فرعون نے نصیحت کا حق ادا کیا تھا, تم نے بھی نصیحت کا حق ادا کیا. آؤ کہ اس قوم کے اوپر اثر پڑنے والا نہیں ہے. زہیر واپس پلٹے عزیز و امام کے پاس, اور جانے کے بعد کچھ اشعار پڑھ کے امام سے اجازت طلب کی, یعنی کہ مولا اب میں شہادت کے لیے آمادہ ہوں, میں جانا چاہتا ہوں. ان اشعار کے اندر یہی بیان کیا تھا کہ میں آپ کے جد رسول اللہ کی خدمت میں, امام علی کی خدمت میں, آپ کے بھائی حسن کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. امام نے پلٹ کر یہی کہا تھا, اے زہیر ہم بھی تمہارے راستے پر چلتے ہوئے انہیں سے ملاقات کے مشتاق ہیں. بس عزیز زہیر میدان جنگ میں پہنچے. میدان جنگ میں آنے کے بعد قتال کیا, 110 ناریوں کو واصل جہنم کیا, مگر بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ زہیر کو آ کر تیر لگا, تلوار لگی, نیزہ لگا, اور زہیر جو ہے وہ زمین کربلا پر گرے. آواز دی, السلام علیک یا مولا, اے میرے مولا میرا سلام قبول کیجئے, اے مولا اپنے اس غلام کا سلام آخر قبول کیجئے. عزیز امام حسین زہیر کے سرحانے پہنچے ہیں. زہیر کے سرحانے پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو دعا دی ہے کہ اے زہیر خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے, اور تمہارے قاتلوں پر ویسی لعنت برسائے جیسا خداوند عالم نے مسخ شدہ قوموں کے اوپر برسائی تھی. یعنی زہیر کی شہادت امام کے لیے بڑی دردناک شہادت ہے. عزیزو یہ ماجرا گزر گیا, عصر عاشور گزر گئی, شہداء شہید ہو گئے, خیمے جل گئے. ادھر کوفے کے اندر خبر پہنچی, زہیر کی زوجہ کو خبر ہوئی کربلا میں سب مارے جا چکے, کربلا کے اندر سب شہید ہو گئے. اب زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا, کہا کہ اے میرے غلام, اے زہیر کے غلام یہ کفن لے جا, میں نے سنا ہے سب کربلا کے بن میں مارے گئے, سب شہید ہو گئے ہیں, سب کے لاشیں بے کفن پڑے ہوں گے. ارے حسین تو نبی کا نواسا ہے, حسین تو آغوش رسالت کا پالا ہوا ہے, یقیناً اس کا اتنا تو احترام کیا ہوگا کہ اس کے لاشے کو دفنا دیا ہوگا, کیا پتہ تیرے آقا کو کسی نے دفنایا نہ ہو. اے غلام میری طرف سے جا, یہ کفن لے جا, جا کر اپنے آقا کو کفن بھی دینا, انہیں دفنا بھی دینا. بس عزیزوں غلام کفن لے کر آیا. اب آنے کے بعد دو روایتیں ہیں, ایک میں نقل ہوا پریشان کھڑا ہو گیا, ارے کفن ایک ہے جنازے اتنے سارے ہیں. بعض میں نقل ہوا کہ اس نے امام حسین کی لاش پر کفن ڈالا, بعض نے ایسے نقل کیا آ کر پریشان حالت میں واپس چلا گیا اور جا کر کفن اپنی خادمہ اپنی مالکہ کے ہاتھوں میں رکھ دیا. وہ کہنے لگی میں نے تجھے کہا تھا اپنے مالک کو دفنا کرانا, کفن دے کرانا, ارے تو واپس کیوں لے آیا, اس امر سے حکم سے بیتابی کیوں کی. کہنے لگا میں کیا کرتا, ارے میں نے دیکھا وہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے, عباس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے, مجھے حیا آئی, ارے زہرا کا لال بے گور و کفن ہے, میں سمجھ نہ پایا حسین کو کفن نہ ملا اپنے آقا کو.
سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلب. بارے اللہ استغفر مسعود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جہاں کہیں فرش عذاب بے چانس فرش عذاب پر آنے والے مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تمام مراجع اعظم رہبر معظم کو صحت سلامتی تو گاؤں میں نائر فرما, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. سید ظہور حیدر زیدی ابن سید محمد حسین معصومہ زہرہ بنت مسلم حسین بانیان مجلس اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ.